يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.
الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفطن، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه. الحمد لله الذي زين النبيين بحبيبه المصطفى ومن على المؤمنين بنبيه المجتبى. الصلاة والسلام على رسوله سيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. آپ تمام حضرات کو اور اپنے آپ کو اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی دعوت دیتا ہوں. ہم سب اپنی زندگی تقوی کے سائے میں بسر کریں، اور اللہ نے زندگی کی نعمت جو ہم کو دی ہے اور اس زندگی کی حفاظت کے لیے جو حفاظتی نظام معین فرمایا ہے، اس حفاظتی نظام کا نام تقویٰ ہے. محفوظ رہنے اور زندگی کو اپنے مقصود تک پہنچانے، دنیا اور آخرت میں محفوظ، دنیا کے عذاب، آخرت کے عذاب اور دنیا کی آفتوں سے بچنے کے لیے تقویٰ اختیار کرنا ضروری ہے. اور عرض کیا کہ انسان کی زندگی ہمیشہ خطروں میں گھری ہوئی ہے. انسان کی زندگی آشفتہ حال، تباہ، برباد، بہکی بھٹکی ہوئی ہے. تو لہٰذا ہر قدم پر تقویٰ اس کے لیے ضروری ہے. اور تقویٰ انسان کی زندگی کے ہر پہلو کے لیے، ایسا نہیں کہ انسان جتنی دیر تک خطبہ جمعہ سن رہا ہے یا کسی مجلس میں بیٹھا ہوا ہے یا کسی وعظ کی مجلس میں بیٹھا ہوا ہے اتنی دیر تک اس پر تقویٰ کی بات کا اثر ہو رہا ہے، اور پھر جیسے ہی اپنی روزمرہ زندگی میں واپس پلٹ کر جا رہا ہے تو پھر تقویٰ کا اس کی زندگی میں کوئی گزر نہیں. زندگی کا دائرہ کار جتنا وسیع ہے، یعنی زندگی کا دائرہ عمل جتنا وسیع ہے، اتنا ہی تقوی کا دائرہ عمل وسیع ہے. یعنی تقوی فقط نماز پڑھنے کی حد تک، جس حد تک مسجد میں ہے اس حد تک نہیں ہے، بلکہ ہر معاملے میں، گھریلو معاملات میں، دنیاوی معاملات میں، لین دین کے معاملات میں، پڑھائی لکھائی میں، غرض زندگی کے جتنے شعبے ہم تصور کر سکتے ہیں ان تمام شعبوں میں تقویٰ کی ضرورت ہے. سورہ حجرات قرآن مجید کا 49 سورہ 49th سورہ ہے. اس میں کچھ آداب ذکر کیے گئے ہیں رسول اللہ کے حوالے سے اور خداوند عالم کے حوالے سے، کہ انسان کی زندگی کے کئی پہلو ہیں. ایک اس کی انفرادی زندگی ہے، ایک اس کی اجتماعی زندگی ہے. یعنی یوں کہہ لیجئے کہ انسان کا تعلق، انسان کے تین تعلق ہے. ایک اس کا تعلق جو خدا سے ہے، ایک اس کا تعلق جو خود سے ہے، ایک اس کا تعلق جو خدا کے بندوں سے یعنی مخلوقات سے. اور ان تینوں تعلقات کی بنیاد پر انسان کے کچھ حقوق معین ہیں. اگر اس کا تعلق اللہ سے ہے تو اللہ کے کچھ حقوق اس پر، اس کے کچھ حقوق اللہ پر، اور اگر اس کا تعلق خود اس کی ذات سے ہے تو خود اپنی ذات کے بھی کچھ حقوق ہیں، اور پھر بندوں سے ہے تو پھر بندوں سے بھی کچھ متعلق حقوق ہیں. زیادہ تر ہمارا جو رابطہ ہوتا ہے، ہمارا آپس میں بندوں کا جو رابطہ ہے، وہ رابطے کا ایک ذریعہ گفتگو ہے، بات چیت ہے، کنورزیشن. بات چیت کے ذریعے سے ہم ایک دوسرے, سب سے زیادہ رابطہ ہمارا یہی ہے, ہم ایک دوسرے سے جو رابطے میں ہیں وہ گفتگو کے ذریعے سے, بول چال کے ذریعے سے. اور اسی بول چال کے بعض آداب کو سورہ حجرات میں بیان کیا جا رہا ہے, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جس کے پاس یہ بول چال کے آداب ہیں, جس کے پاس بات کرنے کا ادب ہے, اس کے پاس تقویٰ ہے. ایک ادب جو سکھلایا جا رہا ہے وہ رسول اللہ سے خطاب کرنے کا طریقہ. ہم ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہیں, ہمارا ایک دوسرے سے بات چیت کرنے کا ایک طریقہ کار ہے, لیکن وہی طریقہ کار جو ہم ایک دوسرے سے بات چیت کرنے کا اختیار کرتے ہیں, اسی طریقہ کار سے ہم رسول اللہ کو خطاب نہیں کر سکتے. رسول اللہ سے بات کرنے کا طرز تخاطب الگ ہے. یہ بات دنیاوی روزمرہ زندگی میں بھی ہے, جب میں آپ ہم عام آدمی جب ایک دوسرے سے خطاب کرتے ہیں تو ہمارا بات کرنے کا طریقہ الگ ہوتا ہے, لیکن وہی کوئی ایک کوئی وزیر ہمارے سامنے بیٹھا ہوا ہے یا وزیر اعظم ہمارے سامنے بیٹھا ہوا ہے, دنیاوی اعتبار سے اس کے پاس ایک عہدہ ہے, تو آپ عام آدمی کی طرح اس سے بات چیت نہیں کر سکتے, اس سے طرز تخاطب کا طریقہ الگ ہے. وہی ادب کہ رسول اللہ بحیثیت رسول اللہ, منصب کے اعتبار سے رسول سے کیسے خطاب کیا جائے, وہ خطاب کرنے کا طریقہ سورہ حجرات میں اس آیت میں بیان کیا گیا. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ, اللہ اور رسول پر مقدم مت ہو, اللہ اور رسول سے آگے مت بڑھو. واتقوا اللہ, اور اللہ کا تقوی اختیار کرو. ان اللہ سمیع علیم, ایمان والوں سے خطاب ہے کہ ایمان والو اللہ اور رسول سے آگے مت بڑھو کسی معاملے میں. یہ ایک ادب سکھلایا جا رہا ہے, اور ادب کا کام کیا ہے؟ ادب کا کام عمل کو خوبصورت بنانا ہے. یوں تو عمل بغیر ادب کے بھی انجام پا سکتا ہے, بغیر ادب کے جو عمل ہوگا وہ خوبصورت نہیں ہوگا, نہ خود انجام دینے والے کو اس میں کوئی خوبی نظر آئے گی, نہ دیکھنے والوں کو اس کے اندر کوئی خوبصورتی نظر آئے گی. لیکن یہی عمل اگر ادب کے ساتھ ہو تو ادب کے ساتھ عمل خوبصورت ہو جاتا ہے, یعنی خود انجام دینے والے کو بھی وہ عمل خوب نظر آتا ہے اور جو دیکھ رہے ہوتے ہیں ان کو بھی وہ عمل خوبصورت نظر آتا ہے. اسی لیے قرآن مجید میں بعض آداب ہم کو سکھلائے گئے ہیں, ان میں سے ایک ادب والدین سے خطاب کرنے کا ہے. جیسا ہم عام لوگوں سے یا دوستوں سے ہم جیسا خطاب کرتے ہیں, ویسا والدین سے خطاب نہیں کر سکتے. والدین سے خطاب کرنے کا الگ طریقہ ہے. قرآن نے یہ کہا کہ ولا تنہرہما, ان کو جھڑکو مت, اور اف تک مت کہو ان کو. اگر وہ دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک بوڑھے ہو جائے, ظاہر سی بات ہے یہ اس طرف اشارہ ہے کہ جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس کا مزاج تھوڑا سا چڑچڑا ہو جاتا, تو اگر کسی بات پر تم سے چڑچڑا پن دکھائیں, چڑچڑا پن کا اظہار کریں, تو تم رنجیدہ مت ہو, دل تنگ مت ہو, تم بھی چڑچڑے مت ہو جاؤ سامنے سے, بلکہ تم ان کو جھڑکو مت اور اف تک مت کہو ان کو. روایتوں میں ہے کہ اگر اف سے کم کوئی لفظ اگر ہوتا تو خداوند عالم وہ لفظ وہاں پر رکھ دیتا قرآن مجید میں. والدین سے خطاب کرنے کا طریقہ الگ ہے, دوستوں سے خطاب کرنے کا طریقہ الگ ہے, ایک عالم سے خطاب کرنے کا طریقہ الگ ہے, ایک مرجع تخلیق سے خطاب کرنے کا طریقہ الگ ہے, اسی طرح ایک امام معصوم سے خطاب کرنے کا طریقہ الگ ہے, رسول اللہ سے خطاب کرنے کا طریقہ الگ ہے. یہ آیت کا پس منظر یہ ہے کہ بنی تمیم کے قبیلے والے کچھ لوگ آئے رسول اللہ کے پاس, آ کر باہر سے آواز دینے لگے, محمد گھر کے باہر آؤ. یہ ان کا عام طریقہ تھا جس طرح سے وہ ایک دوسرے سے خطاب کرتے تھے, اور وہ تقریباً وہ خطاب ہی ان کا ایسا ہوتا تھا کہ جیسے معلوم یہ ہوتا تھا کہ شاید لڑنا چاہتے ہیں, لڑنے کے لیے آئے ہوئے. رسول اللہ کو ان کی یہ بات بہت ناگوار گزری. باہر تو آ گئے آپ, لیکن بڑی ناگوار گزری, بہت تکلیف پہنچی, لیکن ان کو کچھ کہا نہیں, لیکن خدا بند عالم وہاں پہ خاموش نہیں رہا. خدا نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنو, اے وہ لوگ جو تم با ایمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہو, تم کہتے ہو کہ ہم مومن ہو مومن ہیں, تو پھر اگر تم مومن ہیں تو رسول اللہ سے طرز تخاطب ایسا نہیں ہونا چاہیے جیسا تم ایک دوسرے سے طرز تخاطب اختیار کرتے ہو. جس طرح ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہو رسول اللہ سے ویسی بات نہیں کرنا ہے. اور اپنی بات کو اللہ کی بات پر اور رسول اللہ کی بات پر مقدم نہیں کرنا ہے. یہ ایک بہت بڑا ادب ہے جس کو سیکھنے کی ہم سب کو ضرورت ہے. یعنی اللہ سے اور رسول سے آگے مت بڑھ جاؤ, سبقت مت لے جاؤ اللہ کی بات پر اور رسول اللہ کی بات پر. رسول اللہ بھی کرتے کیا ہے, رسول اللہ اللہ کا حکم بیان کرتے ہیں, اور تم اپنے فیصلوں کو رسول کے فیصلوں پر مقدم مت کرو. یعنی رسول جو فیصلہ سنا دیں وہ تمہارے لیے حرف آخر ہونا چاہیے. اب رسول کے فیصلے کے بعد تم اپنی طرف سے کوئی رائے مت دو. اور البتہ یہ صرف گفتگو میں نہیں ہے کہ رسول اللہ ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, ہم اپنی بات کو رسول اللہ کی بات پر تقدم نہیں دے رہے ہیں, گفتگو میں نہیں بلکہ ہر چیز میں, حتیٰ قانون بنانے میں. قانون جو اللہ نے بنا دیا ہے, رسول اللہ نے جو قانون بنا دیا, اس قانون پر ہم اپنا قانون مقدم نہیں کر سکتے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں یہ قانون تو اس زمانے میں رسول اللہ بنائے تھے 1400 سال پہلے, یہ قانون اس زمانے کے لیے, اس زمانے کے لیے وہ قانون نافذ العمل نہیں ہے, امپلیمنٹ کے قابل نہیں ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی بات کو, اپنی رائے کو رسول اللہ کی بات پر مقدم کر رہے ہیں, رسول اللہ سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں. اور یہ بعض چیزیں رسول اللہ کی ذات سے مخصوص ہیں, بعض باتیں رسول اللہ کی ذات سے مخصوص ہیں, لیکن یہ جو بات اللہ کہہ رہا ہے ایمان والوں کو کہ رسول اللہ سے جب بھی خطاب کرنا تو با ادب طریقے سے خطاب کرنا ایک بات, اور اللہ کی بات اور رسول کی بات پر خود کی بات کو مقدم نہیں کرنا یہ دوسری بات. یہ عہدے کے حساب سے ہے, بعض باتیں اللہ رسول اللہ کے منصب اور عہدے کے حساب سے ہے. یعنی یہ صرف بے اخلاق, یعنی بد اخلاقی نہیں ہے کہ رسول اللہ کے سامنے ہم اپنی بات کو رکھیں, بلکہ ہماری رائے پیش کرنے کا نتیجہ کیا ہوگا, رسول کی رائے پر ہم اپنی رائے اگر پیش کرتے ہیں تو ہم کئی لوگوں کی گمراہی کا سبب بنتے ہیں, اور اللہ نہیں چاہتا کہ کئی لوگ گمراہ ہوں. تو لہٰذا فرما رہا ہے کہ تم اپنی بات کو رسول اللہ کی بات پر مقدم مت کرو, رسول اللہ سے آگے مت بڑھ جاؤ, رسول اللہ سے زیادہ دین کے خیرخواہ مت بن جاؤ. رسول سے زیادہ دین کا خیرخواہ کوئی نہیں ہو سکتا. یہ جو علماء کو اجتہاد کی اجازت دی گئی ہے, کہ علماء جو اجتہاد کرتے ہیں, یہ اجتہاد دیکھیں, ایک طرف ہم سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جو رسول دے دیں وہ لے لو, اور جس چیز سے رسول روک دیں اس سے رک جاؤ. ایک طرف اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ رسول کو کوئی چیز دے رہا ہے, رسول کو ایک حکم ہے کہ یہ حکم بیان کرو, جو بھی حکم اللہ رسول کو دے رہا ہے یہ حکم بندوں کے سامنے بیان کرو. رسول اللہ وہ حکم بندوں کے سامنے بیان کر رہے ہیں, رسول اللہ پر واجب ہے اللہ کے حکم کو بجا لانا. اللہ نے یہ حکم دے دیا, یا رسول اللہ یہ میرا حکم اپنے بندوں تک پہنچا دیجئے, رسول اللہ وہ حکم بندوں تک پہنچا دیے وہ حکم بندوں تک پہنچا دیے. لیکن اب بندوں کا کیا کام ہے, بندوں پر واجب ہے کہ اس حکم پر عمل کریں. یہ نہیں ہے کہ رسول اللہ پہنچا دیں اور بندے وہ حکم کو واجب نہ سمجھیں اپنے لیے. رسول کا کام جیسا اللہ سے لے کر بندوں تک پہنچانا واجب ہے, ویسے ہی بندوں کا کام رسول کی بات سن کے اس پر عمل کرنا واجب ہے. تو یہ جو اجتہاد کا عمل علماء انجام دیتے ہیں وہ ایسے نہیں, ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ اس لیے بیان کرنا ہے کیونکہ مقلد کبھی کبھی کیا کرتے ہیں, مقلد مجتہد کی بات پر اپنی بات لے کے آتے نا, مجتہد کی بات, یہ مجتہد کا کیسا فتویٰ ہے, لہذا ہماری یہ بات ہے, ہماری یہ رائے ہے, یعنی ہم اپنے آپ کو مجتہد پر مقدم سمجھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری رائے مجتہد کی رائے سے بہتر ہے, عام آدمی کی رائے عالم کی رائے سے بہتر ہے, اور اسی ادب کو اللہ سکھلانا چاہ رہا ہے. اللہ یہ بتلانا چاہ رہا ہے کہ گرچہ تمہاری بات درست ہوں گی لیکن ادب کا تقاضا یہ ہے کہ تم اپنا منہ بند رکھو. رسول اللہ کے سامنے تمہاری رائے صحیح ہے, گرچہ تمہاری رائے صحیح ہوگی, دو حال سے خارج نہیں ہے. جب انسان اپنی رائے, اپنا اوپینین دے رہا ہے تو یا تو وہ رائے اچھی ہے یا تو وہ رائے بری ہے. تمہاری رائے گرچہ اچھی ہے لیکن تب بھی رسول اللہ کی رائے پر مقدم مت کرو, کیونکہ رسول اللہ ولی ہیں اور ولی کی بات پر اپنی بات مقدم مت کرو. اور اگر ایسا ہو جائے تو پھر نظام نہیں چل سکتا اللہ کا. اللہ کا نظام چلنے کے لیے ایک آدمی کی بات چلنا ضروری ہے اور وہ رسول اللہ ہے, اور رسول اللہ کے بعد امام معصوم ہے, امام معصوم کے بعد علماء ہیں. امام معصوم کی غیبت میں یا امام معصوم کے حاضر نہ ہونے کے دور میں وہ بات علماء پر صادق آتی ہے. یعنی ایسا نہیں ایک عالم سامنے سے فتویٰ بیان کر رہا ہے, مقلد یہ کہہ رہا ہے کہ یہ اب میرے اوپر ہے میں عمل کروں یا نہ کروں, یہ ادب نہیں ہے. عالم اگر کوئی فتویٰ دے رہا ہے, مجتہد اگر کوئی فتویٰ دے رہا ہے, تو پھر اب مقلد کو حق نہیں ہے کہ اپنی رائے اس کے اوپر پیش کرے, اپنی رائے پیش نہیں کر سکتا. اور یہ منصب اس کو ملا کہاں سے؟ ادلہ شرعیہ سے ثابت ہے, دلیل شرعی موجود ہے کہ اگر مجتہد فتویٰ دے, مرجع فتویٰ دے, عالم فتویٰ دے, تو اس پر اپنی بات کو مقدم مت کرو. جس طرح سے رسول کی بات پر تم اپنی بات مقدم نہیں کر سکتے, جن دلائل کی بنیاد پر اور جن دلائل کی بنیاد پر امام کی بات پر اپنی بات مقدم نہیں کر سکتے, انہی دلائل کی بنیاد پر عالم کی بات پر اپنی بات مقدم نہیں کر سکتے. اپنی بات پیش کر سکتے لیکن آگے نہیں بڑھا سکتے اس کو. تمہاری بات سنی جائے گی لیکن ہوگا وہی جو رسول چاہیں گے, ہوگا وہی جو امام چاہے گا, ہوگا وہی جو عالم چاہے گا. یہ ادب ہے, کیونکہ اگر ایسا نہ ہو معاشرے میں کسی ایک کی بات نہ سنی جائے تو پھر ولایت ختم ہو جاتی. گھر میں کس کی چلے؟ گھر میں باپ کی چلے, باپ کو ولی بنایا گیا ہے اللہ کی طرف سے. گھر کا ولی کون ہے؟ گھر کا ولی باپ ہے. باپ اپنی اولاد کا ولی ہے, وہ اپنی اولاد کے لیے, البتہ وہ صاحب سمجھ باپ ہو. اگر باپ غیر معقول باتیں کرے تو غیر معقول باتوں میں باپ کی اطاعت ضروری نہیں ہے لیکن احترام ضروری ہے. غیر معقول باتوں میں باپ کی اطاعت ضروری نہیں ہے لیکن اطاعت ضروری نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی بے احترامی کی جائے. گھر کا نظام اگر درست آگے بڑھانا ہے تو باپ کا ولی ہونا ضروری ہے, یعنی باپ کی بات مانی جائے, کیونکہ اللہ کی طرف سے باپ کو گھر کی ولایت حاصل ہے. لیکن ہوتا کیا ہے, معمولاً باپ موجود ہوتا ہے لیکن فیصلے ماموں, چچا, تایا کرتے ہیں بچوں کے, جبکہ اللہ نے ولایت نہ ماموں کو دی نہ چچا. ماموں کو ولایت حاصل ہے خود اس کے بچوں پر, چچا کو ولایت حاصل ہے خود اس کے بچوں پر, دوسروں کے بچوں پر نہیں. تو باپ ہے, اور اگر باپ کو اللہ نے ولی بنایا ہے, اور اگر باپ کوئی معقول بات کہہ رہا ہے جو بچوں کے حق میں مفید ہے, تو باپ کی اطاعت واجب ہے. باپ کی بات پر اپنی بات کو مقدم مت کرو. لیکن باپ بعض نامعقول باتیں کرتا ہے, سلیم الفکر نہیں ہے, ایسا فیصلہ سناتا ہے جو بچوں کے حق میں ضرر ہے, تو ایسی صورت میں باپ کی اطاعت واجب نہیں ہے, اس کی بات نہ سنی جائے. ایسی صورت میں ہوتا یہ ہے کہ حاکم شر ان بچوں کی ولایت اپنے ذمے لے لیتا ہے, کہتا ہے کہ اب تمہاری ولایت چلنے والی نہیں ہے, اب ہماری ولایت چلنے والی ہے. حاکم شر ان بچوں کو اپنی ولایت میں لے لیتا ہے. تب بھی ماموں کو اجازت نہیں ہے کہ باپ کے, یعنی بچوں کے باپ کے معاملات میں مداخلت کرے. ماموں کو کوئی ولایت حاصل نہیں ہے, چچا کو کوئی ولایت حاصل نہیں ہے, ولایت حتیٰ ماں کو ولایت حاصل نہیں ہے. ولایت حاصل ہے تو باپ کو حاصل ہے, تو باپ کی بات چلے گی. باپ کی بات پر اپنی بات مقدم نہیں کر سکتے. باپ سے آگے نہیں بڑھ سکتے. کبھی یہ ہوتا ہے کہ ہم بے ادبی کرتے ہیں لیکن طریقے سے. طریقے سے بے ادبی کیا ہوتی ہے؟ مثلا رسول اللہ نے ایک حکم بیان کیا, بیان کرنے کے بعد سامنے سے یہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کی رائے بہت مناسب رائے ہے, یا آپ سے بہتر رائے کوئی دے نہیں سکتا, آپ سے زیادہ صاحب رائے کوئی نہیں ہے, لیکن اس معاملے میں میری بات زیادہ صحیح ہے. یہ سلیقے سے بے ادبی کرنا ہے. بے ادبی ہو رہی ہے لیکن سلیقے سے, لفافے میں لپیٹ کر بے ادبی کی جا رہی ہے. یہ بھی اللہ کو ناگوار ہے. مشورہ دے سکتے ہیں لیکن بے احترامی نہیں. یعنی بعض لوگ عقیدت میں, بعض لوگ عقیدت میں آ کر اللہ اور رسول سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں. یعنی دین کے خیر خواہ ہم اللہ سے زیادہ, رسول اللہ سے زیادہ, امام سے زیادہ ہم دین کے خیر خواہ نہیں بن سکتے. تو لہٰذا اللہ ایک ادب سکھلا رہا ہے سورہ حجرات میں. وہ ادب یہ ہے کہ تم اپنی بات کو اللہ کی بات پر اور رسول کی بات پر مقدم مت کرو. یعنی اللہ کی بات سے, رسول کی بات سے اپنی بات آگے مت بڑھاؤ. رسول جو کہہ دیں اس بات پر خاموش ہو جاؤ, یعنی اس بات کو تسلیم کر لو, اس بات کی اطاعت کر لو, اس حکم کو مان لو. اور یہ اسی وقت مان سکتے تم وَاتَّقُوا اللَّهَ, جب تمہارے اندر تقویٰ موجود ہو. یہ ادب کی رعایت کب ہو سکتی؟ یہ ادب کی رعایت اسی وقت ہو سکتی جب انسان کے اندر تقویٰ موجود ہو. اور اگر تقویٰ موجود نہ ہو تو یہ بات کی رعایت نہیں ہو سکتی. اگلی والی آیت میں, سورہ حجرات کی دوسری آیت میں یہ کہا جا رہا ہے کہ رسول اللہ کی موجودگی میں رفع صوت مت کرو, رسول اللہ کی موجودگی میں اپنی آواز کو اونچا مت کرو. جب تمہارے درمیان رسول اللہ بیٹھے ہوئے ہوں تو اونچی آواز میں بات مت کرو. اونچی آواز میں بات مت کرو یعنی تمہاری والیوم کم ہونا چاہیے. رسول اللہ کی ٹون سے تمہارا والیوم کم ہونا چاہیے, دھیمی آواز میں بات کرو. یہ ایک پہلو ہے گفتگو کا. دوسرا پہلو یہ ہے کہ رسول اللہ کی بات پر رفع صوت مت کرو. اس کا دوسرا پہلو یہ ہے, رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ جہاد کو جاؤ تو آپ دھیمی آواز میں سامنے سے کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ میں جہاد پر جا نہیں سکتا, مجبوری ہے, معذور ہوں, جہاد پر نہیں جا سکتا. یعنی پھر یہ رفع صوت ہے, یعنی رسول اللہ کی بات پر اپنی بات کو اونچا مت کرو. اس کا مطلب یہ کہ رسول اللہ کہہ دیں جہاد کو جاؤ تو جہاد کو چلے جاؤ. دھیمی آواز میں سامنے سے یہ مت کہو کہ یا اللہ تو نے کہا نا رسول اللہ سے اونچی آواز میں بات نہ کریں ہم, تو میں تو دھیمی آواز میں کہہ رہا ہوں کہ یا رسول اللہ میں معذور ہوں, میں نہیں جا سکتا. یہ مت کہو. اپنی آواز کو نبی کی آواز پر بلند مت کرو, جہر اختیار مت کرو. یہ ادب کیسے پیدا ہوگا؟ یہ ادب پیدا ہوگا تقویٰ کے ذریعے سے. اور بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ رفع صوت کو اپنے حق بجانب ہونے کی دلیل سمجھتے ہیں. کرتے کیا ہے؟ دو لوگوں میں گفتگو ہو رہی ہے, کسی مدعے پر دو لوگوں میں گفتگو ہو رہی ہے. ایک شخص سامنے سے کرتا یہ ہے کہ اپنی آواز بلند کر دیتا, چیخنا شروع کر دیتا, چیخ کے یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ میں حق پر ہوں. اپنے حق بجانب ہونے کے لیے آواز کا سہارا لیتا ہے, رفع صوت, اپنی آواز کو بلند کر دیتا ہے. معمولاً ہم کرتے ہیں نا ایسا, معمولاً ہم گفتگو میں بجائے اس کے کہ ہم اپنی بات پہ دلیل پیش کریں ہم اپنی آواز سامنے سے بلند کر دیتے ہیں تاکہ یہ ثابت کریں کہ تمہاری بات غلط ہے میری بات صحیح ہے. خداوند عالم اس بات سے منع فرما رہا ہے کہ تم اونچی آواز میں بات کر کے یہ مت سمجھو کہ تم حق پر ہو. اور دلیل, لاجیکل بات کرنے کے لیے اونچی آواز میں بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں. یہ جو خطبہ طریقہ اختیار کیے ہوئے ہیں گلا پھاڑنے کا, یہ دراصل گلا پھاڑنا کسی کمی کو چھپانے کے لیے. کسی کمزوری پر پردہ ڈالنے کے لیے. وَإِلَّا اگر لاجیکل بات ہے تو اس کو دھیمی آواز میں بھی سنایا جا سکتا ہے, منطقی بات ہے تو اس کو دھیمی آواز میں بھی پہنچایا جا سکتا ہے. چیخ کے بولنا اس بات کی علامت ہے کہ کچھ کمی ہے موجود, یعنی دلیل کا فقدان ہے, دلیل موجود نہیں ہے, بات لاجیکل نہیں ہے, اس لیے چیخ کے یہ بات پہنچائی جا رہی ہے. البتہ بعض مرتبہ چیخ کے بولنا ضروری ہے, لوگ دور بیٹھے ہوئے ہیں, ان تک آواز نہیں پہنچ رہی ہے, ان تک بات پہنچانا ہے, تو اس وقت چیخ کے بولنا ضروری ہے, بلند آواز میں سنانا ضروری ہے, یا کوئی مطلب ایسا ہے کہ جس پر زور دینا ضروری ہے, بغیر زور دیے کہ وہ مطلب ضائع ہو جائے گا, تو اس بات پر زور دینے کے لیے تھوڑا سا زور لگانا پڑتا ہے, جان لگانی پڑتی ہے. خلاصہ کلام یہ ہے, ایک یہ نفسیاتی حربہ ہے لوگوں کے اوپر, نفسیاتی حربہ. ایک صاحب وہ کہتے ہیں کہ میں اپنی بات بنوانے کے لیے, کسی سے اگر اپنی بات منوانا ہو تو ہم دو لوگ جاتے ہیں, کسی سے ہم کو اپنی بات اگر منوانی ہو ہم دو لوگ وہاں پہنچ جاتے ہیں, ایک خود میں ہوتا ہوں اور ایک میری آواز ہوتی ہے, یعنی جہاں پر میں تھک جاتا ہوں وہاں پہ میری آواز مجھے اپنی بات منوانے میں مدد کرتی ہے, میں اپنی آواز کو بلند کر کے اپنی غلط صحیح بات کو سامنے والے سے منوا لیتا ہوں. باپ کے سامنے جب بولو تو کہا گیا تمہارا لہجہ تحکم آمیز نہ ہو, حکم دینے کے لہجے میں باپ کے سامنے مت بولو, باپ کے سامنے جب بھی بولو دھیمی آواز سے اور عاجزی اور انکساری سے بولو. پورے مسلمانوں کو, پورے ایمان والوں کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ ایک ادب سیکھ لو کہ کس سے کیسی بات کی جائے, تمہارا مخاطب کون ہے اور اس مخاطب کا, اس کی حیثیت کیا ہے مخاطب کی, اور اس کی حیثیت کے حساب سے اس سے طرز تخاطب کیا ہونا چاہیے. اگر تم کسی اپنے معلم سے بات کر رہے ہو, استاد سے بات کر رہے ہو, تو استاد سے بات کرنے کا ادب کیا ہے, باپ سے بات کرنے کا ادب کیا ہے, عالم دین سے بات کرنے کا ادب کیا ہے, اپنے دوست رفیق سے بات کرنے کا ادب کیا ہے, یہ ادب اگر معلوم, اسی طرح امام سے بات کرنے کا ادب کیا ہے, اور رسول اللہ سے بات کرنے کا ادب کیا ہے. سب کو ادب سیکھنا ہے کہ پیشوا پر تقدم نہیں کرنا ہے, کسی بھی معاملے میں اپنی بات کو رسول اللہ کی بات پر, اپنی بات کو اللہ کی بات پر, اپنی بات کو رہبر کی بات پر مقدم نہیں کرنا ہے, کیونکہ اللہ کی طرف سے ان کو ولایت حاصل ہے, اور جس کو اللہ کی طرف سے ولایت حاصل ہے وہ جو کہہ دے بس سن لو, وہ جو کہہ دے بس اس کے اوپر سمعن و طاعتن, سننا ہے اور عمل کرنا ہے. اور اللہ نے آخری میں اس آیت میں وہی کہا ہے کہ ان اللہ سمیع علیم, اللہ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے, یعنی اللہ جانتا ہے کہ تم کہیں ادب کے لفافے میں لپیٹ کر بے ادبی تو نہیں کر رہے ہو, ظاہراً تو ادب دکھا رہے ہو لیکن اس لفافے میں, وہ اس ادب کے لفافے میں کہیں بے ادبی پوشیدہ تو نہیں ہے. جو اختیار رسول اللہ کا ہے وہی اختیار امیر المومنین کا ہے, تو لہٰذا امیر المومنین سے بھی طرز تخاطب وہی ہوگا جو رسول اللہ سے طرز تخاطب ہو. اور دیکھیں روکا اس چیز سے جاتا ہے جس سے ہونے کا امکان ہے, جس چیز کے ہونے کا امکان ہے اسی چیز سے نہیں کی جاتی ہے. یہ جو ہم نہیں انل منکر کہتے ہیں نا, نہیں 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 ہے وہ اصل میں, نون ہے یہ نہی, نہ یعنی روکنا. روکا کن چیزوں سے جاتا ہے, ان چیزوں سے روکا جاتا ہے جن کے ہونے کا احتمال ہو, شور مت کرو, یعنی شور کا احتمال ہے تبھی تو کہا جا رہا ہے کہ شور مت کرو. اور اگر کہا جا رہا ہے کہ اسراف مت کرو, یعنی اسراف ہو رہا ہے یا اسراف کا احتمال ہے تبھی تو اس سے روکا جا رہا ہے. یہ جو بات کہی جا رہی ہے کہ اللہ اور رسول سے آگے مت بڑھو, اس کا مطلب یہ کام ہو رہا ہے یا ہونے کا احتمال ہے, اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ اللہ کی بات پر اپنی بات کو آگے مت لاؤ، رسول کی بات پر اپنی بات کو آگے مت لاؤ. جس طرح سے نبی پر یہ لازم ہے کہ نبی احکام بتائے، تو عوام کا فریضہ کیا ہے؟ احکام بتانا نبی پر واجب ہے، تو احکام کا سیکھنا عوام پر واجب ہے. اور وہی منصب ادلہ شریعہ سے علماء تک پہنچا. رسول اللہ کا ہی منصب، رسول اللہ کے بعد امامان معصوم، امامان معصوم کے بعد علماء تک پہنچا. اگر عالم کا کام احکام بتانا ہے تو عوام کا کام کیا ہے؟ عوام کا کام سن کر یہ کہنا ہے کہ عمل کرنا یا نہیں کرنا ہمارے اوپر ہے. عوام کا کام یہ ہے کہ عالم احکام بتائے تو عوام کا کام اس احکام پر عمل کرنا ہے. کیونکہ عالم جو احکام بتلا رہا ہے وہ اس کی ذاتی رائے نہیں ہے، وہ عالم جو احکام بتلا رہا ہے وہ خدا اور رسول کا حکم بیان کر رہا ہے. اور اگر عالم اگر ذاتی رائے بیان کرے تو آپ اس پر عمل مت کیجیے. لیکن عالم کرتا کیا ہے؟ عالم اتنے سال پڑھ لکھ کے، 30-40 سال پڑھ کے کیا صلاحیت اس کے اندر پیدا ہوتی ہے کہ قرآن اصل منابع سے، جو اصل سورسز جو ہے قرآن اور حدیث، اس سے احکام کو نکال کر عوام کے سامنے، عوام جس زبان کو آسانی سے سمجھتی ہے اس زبان میں عوام کے سامنے اللہ کے اور رسول اللہ کے احکام کو پیش کر دیں. اور رسول اللہ کے احکام کچھ اور نہیں ہے مگر یہ کہ خود اللہ کے احکام ہیں. تو عوام کے سامنے جب احکام پیش کیے جائیں تو عوام یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم عمل کرنا نہیں کرنا یہ ہمارے اوپر ہے. عالم کا کام بیان کرنا ہے، عالم بیان کر دیے بس ٹھیک ہے. نہیں، عالم کے اوپر اگر بیان کرنا لازم ہے، عوام کے اوپر اس پر عمل کرنا لازم ہے.
نعرہ تکبیر
اللہ اکبر،
نعرہ رسالت
یا رسول اللہ،
نعرہ حیدری
یا علی،
بر محمد و آل محمد صلوات
اللہ.
گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم سب کو باتخوا زندگی گزارنا ہے، اور باتخوا زندگی فقط محدود چند اعمال انجام دینے میں تقوی کی رعایت کرنا نہیں ہے، بلکہ جس قدر ہماری زندگی کا دائرہ پھیلا ہوا ہے اسی قدر تقوی کا دائرہ پھیلا ہوا ہے. یعنی زندگی کے ہر شعبے میں، بات چیت میں، لین دین میں، ہماری شادیوں میں، ہمارے ہر کام میں تقوی نظر آنا چاہیے. یہ محسوس ہونا چاہیے کہ یہ شخص متقی ہے. اور خطیب جمعہ کو یہ حکم ہے کہ ہر جمعے میں لوگوں کو پہلے خطبے میں تقوی کی طرف دعوت دے. ہر جمعے میں، جمعے کے ہر پہلے خطبے میں لوگوں کو تقوی کی طرف بلائے. کیونکہ یہ جو ہفتہ بھر گزرتا ہے جس میں ہم اپنے کاروبار دنیا میں یا کوئی تعلیمی مصروفیت میں وہ چیز کو بھول جاتے ہیں، خطیب جمعہ کا کام کیا ہے؟ خطیب جمعہ کا کام یہ ہے کہ یہ ہفتہ بھر جو گرد و غبار خود اس کے دل پر اور اس کے سامنے موجود لوگوں پر جو گرد و غبار جم گیا ہے، اس گرد و غبار نے اللہ کی یاد کو بھلا دیا ہے، گناہوں کے خوف کو بھلا دیا ہے. خطیب جمعہ کا کام یہ ہے کہ اس گرد و غبار کو صاف کرے، اللہ کی یاد کو جلا بخشے اور لوگوں کو گناہوں سے خوف دلائے. یہ خطیب جمعہ کا کام خطبہ اول میں. خلاصہ کلام یہ ہے کہ سورہ حجرات میں خداوند عالم مومنوں کو یہ حکم دے رہا ہے کہ اپنی بات کو رسول اللہ کی بات پر اور رسول اللہ کی بات پر مقدم مت کرو. یعنی اپنی بات کو اللہ سے آگے مت بڑھاؤ، اپنی بات کو رسول اللہ سے آگے مت بڑھاؤ. اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب ہمارے اندر ادب موجود ہو، اور ادب اسی وقت ممکن ہے جب ہمارے اندر تقویٰ موجود ہو. تقویٰ انسان کے اندر ادب پیدا کر دیتا، اور ادب جب انسان کے اندر آ جاتا تو وہ ادب کیا، ادب کا تقاضا کیا رہتا؟ دوست سے کیسی گفتگو کی جائے، ماں باپ سے کیسی گفتگو کی جائے، استاد سے کیسی گفتگو کی جائے، امام ایک عالم دین رہبر بیٹھا ہوا ہے ہمارے سامنے تو اس سے کیسی گفتگو کی جائے، امام معصوم اگر ہمارے سامنے ہے تو اس سے کیسی گفتگو کی جائے، اور اگر اللہ کا رسول ہمارے سامنے موجود ہے تو اس سے کیسی گفتگو کی جائے. واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور اپنی گفتگوؤں میں اللہ اور رسول پر تقدم حاصل مت کرو. پروردگار ہم سب کو توفیق دے کہ جو ادب پروردگار ہم کو سکھلانا چاہ رہا ہے ہم اپنے آپ کو اس ادب سے مزین کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد صدق الله العلي العظيم. سلام عليه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له, ونشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا. واعوذ بالله من الشيطان الرجيم, ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على رسوله المجتبى محمد المصطفى صلى الله عليه واله وسلم. وعلى ياسب الدين والايمان وكلمه الرحمن امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه الصلاه والسلام. وعلى سيدتي نساء العالمين فاطمة بنت رسول الله صلوات الله عليها, وعلى الحسن والحسين وعلى علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة القائم بالحق المنتظر المهدي. اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف. اما بعد, اس ہفتے کی جو مناسبتیں ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کروں کہ سب سے پہلی مناسبت جو خود آج کا دن ہے, ربیع الثانی کے مہینے کا آغاز ہو چکا ہے اور ربیع الثانی کی تیسری تاریخ یعنی آج ہی کے دن ام المومنین حضرت ام سلمہ کی وفات کا دن ہے. حضرت ام سلمہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ جو رسول اللہ کی زوجہ ہیں, رسول اللہ کی زوجہ خدیجۃ الکبریٰ کے بعد اگر کوئی بافضیلت ترین زوجہ ہے تو وہ حضرت ام سلمہ ہے. ہمارے ساتھ مشکل یہ ہے کہ ہم اسلام کے چند کرداروں کو جانتے ہیں اور ان کے بارے میں بھی ویسی معرفت ہم کو نہیں ہے جیسی ہونی چاہیے, اور پھر اس کے باوجود بھی انہی کرداروں کے اطراف گھومتے رہتے ہیں, یعنی گویا اسلام میں کرداروں کی کمی پڑ گئی ہے. یہ اتنا اہم کردار ہے حضرت ام سلمہ کا, ام المومنین ام سلمہ کا, کہ سید الشہداء کی پرورش میں حضرت ام سلمہ وہ خاتون ہیں جو اصل جن کا نام ہند ہے. ام سلمہ ان کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ سے پہلے جو ان کے شوہر تھے ان کا نام ابو سلمہ تھا, ایک لڑکا ان کو تھا پہلے شوہر سے جس کا نام سلمہ تھا, جس کی وجہ سے ام سلمہ کو ام سلمہ کہا گیا, وإلّا ان کا اصل نام ہند ہے. اور یعنی ظاہراً سیاہ پوست خاتون ہیں, نیگرو جس کو کہتے ہیں ہم لوگ, گھنگرالے جن کے بال ہوتے ہیں اور رنگ تھوڑا سا کم ہوتا ہے, لیکن بافضیلت ترین خاتون. مکے میں ہی جب تھیں تو اپنے شوہر کے ساتھ اسلام قبول کر لیا تھا, لیکن مشرکین نے جب ستایا تو آپ مکہ چھوڑ کر حبشہ چلی گئی, جو ہجرت اول حبشہ کی طرف, ایتھیوپیا کی طرف. بعض لوگ کہتے ہیں کہ حبشہ آج کا جو حبشہ, اس زمانے کا جو حبشہ تھا آج وہ ایتھیوپیا ہے, بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں سوڈان ہے. بہرکیف چاہے ایتھیوپیا ہو یا سوڈان ہو, اس زمانے میں وہ حبشہ کی طرف ہجرت کر کے چلی گئیں اپنے شوہر کے ساتھ, اور پھر کافی عرصے کے بعد مدینے واپس آئیں. جب رسول اللہ مدینہ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو یہ بھی وہاں پر آ گئی. ہجرت کے چوتھے سال جب جنگ احد ہوئی تو اس جنگ احد میں ان کے جو شوہر تھے حضرت ام سلمہ کے شوہر ابو سلمہ, وہ زخمی ہو گئے. زخمی ہونے کے نتیجے میں تھوڑے دنوں کے بعد ان کا انتقال ہو گیا, یعنی گویا شہید ہو گئے. عدت جب انہوں نے گزاری ام سلمہ نے تو خلیفہ اول اور پھر خلیفہ دوم نے جا کر اپنا پیغام پیش کیا کہ ہم سے شادی کر لیں، لیکن آپ نے دونوں کو انکار کر دیا کہ میں شادی نہیں کروں گی. پھر جب رسول اللہ نے اپنا پیغام بھیجا حضرت ام سلمہ کے پاس تو آپ نے قبول کر لیا، پھر رسول اللہ سے آپ کی شادی ہوئی، نکاح ہوا. اور پھر بہت بافضیلت خاتون حضرت ام سلمہ، کیونکہ امہات المومنین، ایک دو امہات المومنین سے ہم کو بغض ہے تو پوروں کو اسی کھاتے میں ڈال دیتے ہیں کہ کسی کا ذکر نہ ہو، کسی ام المومنین کا ذکر نہ ہو. ایک دو صحابہ سے ہم کو بغض ہے تو پورے صحابیوں کو اسی کھاتے میں ڈال دیتے ہیں. جن سے، البتہ جن سے بغض بھی ہے وہ علمی بنیادوں پر ہے، کوئی شخصی دشمنی نہ اہل بیت کو تھی ان سے، نہ ہم کو ان سے کوئی شخصی دشمنی ہے. اگر ہم سے ان سے کسی بات پر اگر تنازعہ ہے تو وہ علمی بنیادوں پر ہے. اور بعض امہات المومنین سے اگر خفگی اور ناراضگی ہے تو وہ اسی بنیاد پر ہے کہ ان کے بعض اعمال کی وجہ سے، وَإِلَّا کسی بھی ام المومنین کی توہین کسی اہل بیت نے نہیں کی. اگر کی ہے تو مجھے بتائیے، کسی ام المومنین کی کسی امام نے توہین آمیز لہجے میں ان سے خطاب کیا ہو یا ان کو یاد کیا ہو جیسا ہم یاد کرتے ہیں؟ کسی امام نے توہین آمیز لہجے میں یاد نہیں کیا. کس وجہ سے؟ رسول اللہ کی نسبت کی وجہ سے. اسی لیے ہم کرتے کیا ہیں، پورے امہات المومنین کو اسی کھاتے میں ڈال دیتے ہیں کہ نہیں، کسی کا ذکر نہیں ہونا ہے. تو حضرت ام سلمہ کی جہاں تک بات ہے، ام سلمہ شروع سے اہل بیت کے ساتھ رہیں. آپ دیکھیں خود حضرت سید الشہداء کی ولادت کا جو ذکر ہے کتابوں میں، جو درج ہے بہار الانوار میں، جو درج ہے حضرت سید الشہداء کی ولادت کا ذکر، اس میں یہ ہے کہ ام سلمہ خواب میں دیکھتی ہیں کہ رسول اللہ کے جسم کا ایک ٹکڑا کٹ کے ان کی گود میں آ کر گر رہا ہے. پریشان ہو کر رسول اللہ کو اپنا خواب بیان کرتی ہیں، یا رسول اللہ میں خواب میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ کے گوشت کا ایک ٹکڑا میرے گود میں ہے. تو فرمایا کہ پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، فاطمہ کے بطن سے ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے، اس بچے کی پرورش تم کرنے والی، اس بچے کو پال پوس کر بڑا تم کرنے والی ہو. اور حضرت، دیکھا آپ نے کہ جناب فاطمہ بہت ہی کم عمری میں آپ جو ہے شہید ہو گئیں، 18 سال یا 28 سال زیادہ سے زیادہ. تو پھر سید الشہداء کی پرورش کس نے کی؟ ام سلمہ نے کی. ام سلمہ نے پال پوس کر سید الشہداء کو بڑا کیا. اور پھر امیر المومنین کا جو معاملہ رہا، جب جنگ جمل پیش آئی، طلحہ اور زبیر نے ایک ام المومنین کے ساتھ مل کر جو مہازارائی کی، مکے میں لشکر جمع کیا اور پھر وہاں سے بصرہ لے گئے، تو اس معاملے میں انہوں نے، وہ ام المومنین نے ان کو، حضرت ام سلمہ کو مشورہ دیا کہ وہ بھی، ام سلمہ بھی ان کے ساتھ شامل ہو جائیں، جنگ جمل میں شریک ہو جائیں. نہ صرف یہ کہ ام سلمہ نے ان کو باز رکھا، شامل نہیں ہوئی بلکہ باز رکھا، کہا کہ یہ علی کے مقابلے میں جانا صحیح نہیں. پھر آ کر یہی خبر امیر المومنین کو دی کہ آپ کے خلاف اس طرح کی مہازارائی ہو رہی ہے. اور پھر اپنے بیٹے کو، جو پہلے شوہر سے تھے، امیر المومنین کے رکاب میں بھیجا، جو جنگ جمل میں تھے موجود، شہید نہیں ہوئے، زندہ تھے. بعد میں امیر المومنین نے ان کو بحرین کی گورنری سپرد کی. حضرت ام سلمہ کے اس بیٹے کو امیر المومنین نے بحرین کی گورنری دی. تو ام سلمہ، جب حضرت علی علیہ السلام کے زمانے میں بھی آپ کا رول کیا رہا؟ ہمیشہ اہل بیت کی حمایت میں رہی. پھر امام حسن کے زمانے میں جب ممبروں سے صلح ہونے کے بعد، جبکہ صلح میں یہ بات لکھ دی گئی تھی کہ امیر المومنین پر جو ممبروں پر سے لانتان ہوتی ہے وہ بند کر دی جائے گی، اس کے باوجود بھی وہ سلسلہ نہیں رکا تھا. تو ام سلمہ نے امیر شام کو خط لکھا کہ صلح نامے میں یہ بات آ چکی ہے کہ ممبروں پر سے علی پر تشنیع کرنا، لان کرنا بند کر دیا جائے، اس کے باوجود بھی لان جاری ہے. یعنی اعتراض آمیز خط لکھا ام سلمہ نے امیر شام کو امام حسن کے زمانے میں. پھر امام حسین کا جب زمانہ آیا اور جب سید الشہداء نے یہ کہا کہ میں مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، سب سے زیادہ بیتابی اگر کوئی خاتون دکھا رہی تھی تو وہ ام سلمہ تھی. اور اس وقت لکھا بھی ہے کتابوں میں کہ رسول اللہ کی وفات کے بعد سے بنی ہاشم کے محلے سے رونے کا اتنا غل کبھی نہیں اٹھا تھا, اس وقت اٹھا جب حسین نے آ کر کہا کہ میں مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہوں. اور اس گریا کرنے والوں میں سب سے زیادہ اگر کوئی گریا کرنے والی تھی تو وہ ام سلمہ تھی, اس لیے گریا کر رہی تھی کہ معلوم ہے کہ نتیجہ کیا ہونے والا ہے. اور فرمایا بھی آ کے سید الشہداء سے کہا کہ بیٹا حسین تم مدینہ چھوڑ کے جا رہے ہو, تمہارے نانا نے مجھ سے کہا تھا کہ حسین جب عراق کا قصد کرے تو سمجھ لینا کہ حسین واپس آنے والا نہیں. اور پھر وہ شیشی جو رسول اللہ نے ام سلمہ کو دی تھی, تو سید الشہداء نے پھر کچھ خاک کربلا کے لے کر اس شیشی میں اضافہ کر کے کہا کہ مادر گرامی جب یہ خاک خون کا رنگ اختیار کر لے تو سمجھ لینا کہ حسین شہید ہو گئے. سید الشہداء کی شہادت کے بعد بھی آپ زندہ رہیں, 61 میں سید الشہداء کی شہادت ہوئی, 62 میں حضرت ام سلمہ کی وفات ہوئی, اور ایک قول کے مطابق آج ہی کا دن 3 ربیع الثانی, البتہ دقیق لکھا ہوا نہیں ہے لیکن آج ہی کے دن, کیونکہ احتمال دیتے ہیں کہ آج ہی کے دن آپ کی وفات ہوئی ہوگی. 84 برس کی عمر تھی جب جب وفات پائیں آپ. لیکن آپ دیکھیں حتیٰ جب یہ واقعہ چادر والا واقعہ پیش آیا کہ پنجتن پورے پانچوں چادر کے نیچے جمع ہو گئے, تو حضرت ام سلمہ ہی نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ کیا میں بھی چادر کے نیچے آ جاؤں, تو رسول اللہ نے کہا تھا کہ ام سلمہ تم چادر کے نیچے تو نہیں آ سکتی لیکن انتی بخیر, تم خیر پر ہو. رسول اللہ جس کے خیر کے ہونے کی بشارت دے دیں, جس بی بی کے خیر پر ہونے کی بشارت دے دیں رسول اللہ, تو واقعاً وہ خیر پر ہے حضرت ام سلمہ. ہمارا سلام ہو حضرت ام سلمہ پر, یہ پاک بی بی جس نے سید الشہداء جیسے شہید کو پال پوس کر بڑا کیا. دوسری جو مناسبت ہے وہی جو امریکی صدر کے جانب سے جو اس نے اعلان کر دیا کہ بیت المقدس جس کو وہ یروشلم کہتے ہیں یا جیروسلم کہتے ہیں اس کو اسرائیل کا جو ہے وہ کیپٹل بنا دیا جائے, صدر مقام بنا دیا جائے. آپ دیکھیں سب سے پہلا دورہ جو اس صدر نے کیا وہ 3 ملکوں کا کیا, پہلا ملک سعودی عرب, دوسرا ملک اسرائیل اور تیسرا ملک ویٹیکن سٹی. پہلا ملک سعودی عرب مسلمانوں کا مرکز, مکہ مدینہ وہاں پر ہے. دوسرا ملک اسرائیل یہودیوں کا مرکز, جیروسلم وہاں پر موجود ہے. تیسرا ملک ویٹیکن جہاں پر عیسائیوں کا مرکز ہے. پہلے ہی دورے میں اس نے کافی اہم, یعنی ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہماری توجہ نہیں ہے اس طرف کہ وہ یہ 3 ممالک میں کیوں گیا. پوری دنیا میں یہ 3 مذاہب کا غلبہ ہے, یا لوگ مسلمان ہیں یا یہودی ہیں یا پھر عیسائی ہیں. سب سے زیادہ تعداد کے حساب سے سب سے زیادہ عیسائی ہیں, یہودی گرچہ کم ہے لیکن پوری دنیا پر ہولڈ یہودیوں کا ہے. ان 3 ممالک پر, 3 ممالک کا دورہ کر کے ثابت یہ کرنا چاہتا ہے کہ ایک ہی پہلے ہی دورے میں پوری دنیا کو مسخر کر رہا ہوں. اور پھر اس سے پہلے جو سابقہ صدور نہیں کر سکے تھے امریکہ کے, کہ سعودی کی ناجائز حکومت کو حفاظت فراہم کرنا, اس کا بیاج وہ اس کا ٹیکس لیتے ہیں. دیکھیں یہ ڈیموکریسی کے سب سے بڑے دائی ہیں نا یہ لوگ. امریکہ کیا ہے کہتے ہیں کہ ہم سب سے بڑے ڈیموکریسی کے ٹھیکے دار ہم ہیں, جمہوریت کے ٹھیکے دار ہم ہیں, تو پھر سعودی عرب میں تو کوئی جمہوریت نہیں ہے, تو پھر اس کو بچا کیوں رہے ہیں؟ یوں ہی نہیں بچا رہے ہیں, اس کا ٹیکس لے رہے ہیں. وہ بچانے کا ٹیکس گزشتہ صدور جو کئی سال میں وصول کرتے تھے, ٹرمپ نے ایک ہی رات میں وہ پورے اربوں کھربوں ڈالر وصول کر لیے. کس لیے؟ تاکہ یہ ناجائز حکومت آل سعود کی اس کو جو ہے حفاظت فراہم کر سکے. اور پھر یہ جب اس نے اعلان کیا تو پورے ملک جمع ہوئے, ترکی میں جمع ہو کر انہوں نے ایک قرارداد پاس کی کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا, یہ اعلان نہیں ہونا چاہیے تھا. یعنی کہتے ہیں نا زیادہ, ہم اکثر ہوتا یہ ہے کہ پرزور مذمت کر کے خاموش بیٹھ جاتے, اور اس پرزور مذمت میں بھی زور نہیں ہوتا. ہم اپنا وظیفہ احتجاج کر دیا, جلسہ کر دیا. گرچہ یہاں ہم جتنے یہاں بیٹھے ہوئے ہم تو جلسہ کرنے کو بھی ننگ سمجھتے ہیں کہ وہ وہاں ہو رہا ہے, ہم کو اس سے کیا لینا دینا. ایک آدھ اگر کوئی بیدار مغز ہے تو وہ اٹھ کے اگر جلسہ کر رہا ہے تو اس کو دیوانہ سمجھتے لوگ, ارے دیوانہ ہو گیا, اس کو کچھ نہیں, فلسطین کرتا ہے اور پتہ نہیں وہ برما کرتے رہتا ہے اور پتہ نہیں وہ کربلا نجف کی اس کو پڑی ہوئی ہے, یہ الزامات. وہاں پر سب لوگ جمع ہو کر انہوں نے کیا کیا پرزو, دیکھیں ترکی کی دگلی پالیسی, ترکی نے کریڈٹ حاصل کرنا چاہا کہ ہم پیش ہے اس معاملے میں, بیت المقدس کے معاملے میں. لیکن اسی وقت جس وقت ترکی میں یہ او آئی سی کا جو اجلاس ہو رہا تھا, تنظیم اسلامی کا جو اجلاس ہو رہا تھا, اسی وقت جس وقت ترکی میں یہ اجلاس ہو رہا تھا, کروڑوں ڈالر کی ڈیل ترکی کا ایک وفد جا کے اسرائیل میں طے کر رہا تھا. یہ کتنے دغلے میں آ رہا تھا یہ اردوغان کے, اپنے آپ کو یہ ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ اسلام کا سب سے بڑا درد مند یہی ہے. لیکن یہ دغلے میں آ رہا تھا یہ ظاہر کرنا کہ ہم بیت المقدس کے ہیں. کیے کیا, پورے ممالک جمع ہو کے ایک قرارداد پاس کرے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے, نہ مانا جائے. بلکہ یہ نہیں کہا کہ ہم اس کو مسترد کرتے ہیں, پر نہ مانا جائے تو بہتر ہے, مذمت میں بھی دم نہیں. اگر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ فوراً کئی ممالک جو اس اجلاس میں شریک تھے, جس میں مصر بھی شامل ہے, اسرائیل بھی شامل ہے, قطر بھی شامل ہے, فوراً اعلان کرتے کہ اسرائیل کا جو سفارت خانہ ہمارے پاس ہے ہم وہ اسرائیل کا سفارت خانہ بند کرتے. کم سے کم اعلان تھا یہ, تو یہ بہت معمولی اعلان تھا, یہ بہت معمولی رد عمل تھا. اصل میں یہ جو رد عمل ترکی میں کیا گیا ہے, یہ اصل رد عمل کو روکنے کے لیے کیا گیا ہے. اصل جو رد عمل مسلمانوں کی طرف سے جو ریاکشن آنے والا ہے, اس ریاکشن کو روکنے کے لیے ایک ڈمی ریاکشن پیش کر کے پوروں کو خاموش بٹھا دیا گیا. ہاں جو کرنا تھا ہم لوگ کر دیے, اب کسی کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. جبکہ امام خمینی کی پالیسی شروع سے واضح کلیئر کہ اسرائیل باید از صفحہ ہستی محو شود, اسرائیل کو ختم ہونا ہے, اسرائیل کا خاتمہ ہونا ہے, یہ امام خمینی کی پالیسی ہے شروع سے, پہلے دن سے اسرائیل کو ختم ہونا ہے. اور رہبر کی بھی وہی پالیسی ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ 25 سال کا عرصہ انہوں نے, اس سے پہلے البتہ محو ہونے کی تشریح میں کر چکا ہوں یہاں پر, محو کس طرح ہوگا دوبارہ آپ تشریح کی ضرورت نہیں ہے. 25 سال مقرر کر دیے, 25 سال میں اسرائیل کو ختم ہونا ہے. اسرائیل نامی ملک کا خاتمہ, یہ جو دنیا کے نقشے سے اسرائیل نامی ملک کا خاتمہ ہو جانا, یہ رہبر بھی کہہ چکے ہیں. یعنی شیعوں کی یہ پالیسی, دیکھیں خیبر کا جو قلعہ تھا نا, خیبر کا قلعہ یہودیوں کا تھا, وہ خیبر کے قلعے کو فتح کس نے کیا تھا؟ علی نے فتح کیا تھا. آج کے خیبر کا قلعہ اگر کوئی فتح کرے گا تو وہ علی کا سچا چاہنے والا کرے گا, بشرطی کے سچا چاہنے والا ہو. تو ہمارا تشیع کا موقف واضح ہے, کبھی بھی دوغلی پالیسی نہیں ہے, ترکی کی طرح سعودی کی طرح منافق نہیں ہے. یہ جو بےغیرتی سعودی, کویت, قطر اور متحدہ عرب امارات نے دکھائی, ان کی بےغیرتی کی وجہ سے ہی فلسطین اسرائیل بنا. اگر یہ بےغیرت نہیں ہوتے تو فلسطین اسرائیل کبھی نہیں بنتا, ان کی بےغیرتی کا نتیجہ ہے. اور ٹرمپ نے یہ جرت کی بھی اس لیے کہ ان میں سے کوئی ان کا بڑا شخص وہاں پہ نہیں پہنچا, چھوٹے موٹے عہدیدار ترکی پہنچ گئے, پہنچ کے چپ خانہ پوری کر دی کہ ہاں ہاں مخالفت ہو گئی, مخالفت ٹرمپ کے, مخالفت ہو گئی ٹرمپ کے فیصلے کی, مخالفت کر کے ہم لوگ اٹھ کے آ گئے. بہرحال جیسا ہونا تھا پورے عالم اسلام میں جو رد عمل ظاہر ہونا تھا ویسا رد عمل نہیں ہو سکا, اور یہ صحیح موقع اس نے تلاش کیا, یعنی صحیح موقع پر اس نے یہ پانسا پھینکا ٹرمپ نے. تیسری جو بات مجھے عرض کرنی تھی وہ حیدرآباد کے حوالے سے اور ملکی حوالے سے یہ ہے کہ گجرات کا الیکشن اور ہماچل پردیش کا جو الیکشن ہوا ہے اس کے نتیجے جو برآمد ہوئے ہیں اس سے مسلمانوں کو دل تنگ ہونے کی ضرورت نہیں ہے, مسلمان مایوس نہ ہوں. آخری میں اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ اگر ہم اللہ کے راستے پر ثابت قدم رہے, قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور انہوں نے استقامت دکھائی, ڈٹے رہے, تو پروردگار ان کو کامیاب کر کے رہنے والا ہے. تو کسی کے کہیں کامیاب ہو جانے سے مسلمانوں کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آخری بات جو حیدرآباد کے حوالے سے عرض کرنی تھی, حال ہی میں ایک اجلاس یہاں پر ایک دینی شیعہ دینی مدرسے میں کیا گیا, آپ کو یاد ہوگا. وہ اجلاس اس لیے کیا گیا کہ چند روز پہلے ایک بدزبان بے ادب جس نے شاید سورہ حجرات نہ پڑھا ہو, اور اگر سورہ حجرات پڑھا ہوتا تو یہ بے ادبی کبھی نہیں کرتا, رہبر اور نصر اللہ کے خلاف جو اس نے کی, بمبئی کا شبیب رضوی, اس کی ساکھ کو بچانے کے لیے یہاں پر حیدرآباد میں, چونکہ حیدرآباد سے کوئی خاصا مخالفت نہیں ہوئی تھی, یہاں کی جو مقامی قیادت ہے وہ خاموش بیٹھی ہوئی تھی, کیونکہ مقامی قیادت باہر والوں کی بیساکھیوں پر ٹکی ہوئی ہے. باہر والے جب وہ بیساکھی ہٹا دیں گے مقامی قیادت گر جائے گی. مقامی شیعہ قیادت کہہ رہا ہوں, سیاسی قیادت نہیں کہہ رہا ہوں, نہیں, مقامی قیادت یعنی لوگوں کا ذہن سیاست کی طرف نہ چلے جائے, مقامی شیعہ قیادت کی وہ کس بیساکھی پہ ٹکی ہوئی ہے, باہر والے سپورٹ کرے تو وہ صدر بنے ہوئے ہیں, باہر والے جیسے ہی اپنا سپورٹ کھینچ لیں گے ان کی صدارت فوراً گر جائے گی. باہر والوں نے چابی ٹائٹ کر دی کہ آپ کوئی مخالفت نہیں کریں گے, شبیب رضوی کے خلاف ایک لفظ نہیں بولیں گے آپ, گرچہ وہ رہبر کے خلاف کچھ بولے, نصر اللہ کے خلاف کچھ بولے, آپ خاموشی اختیار کریں. تو مقامی قیادت خاموشی اختیار کی, جس کے نتیجے میں کیا کیا گیا, ایک بڑا اجلاس یہاں پر طلب کر کے پورے 100 علماء یا 50-60 علماء کو حیدرآباد میں جمع کر کے یہ تاثر دینا چاہ رہے ہیں کہ یہ پورے علماء ایسوسیشن آف امام مہدی کے حامی ہیں, اور ایسوسیشن کے جو سربراہ ہیں مولانا ان کے حامی ہیں. یہ اس لیے کہ یہاں پہ کوئی مخالفت کیوں, یہ حیدرآباد کی روش ہی ہے, یہاں پہ کوئی کسی عالم کی کوئی بے حرمتی کر دے, کسی کی زبان سے نہ چوں نکلتا نہ چرا نکلتا, یہ ہے, یہ حیدرآباد کی روش ہے, یہ اس کو بدلنے کی ضرورت ہے. کہ کم از کم ہم تو خاموش نہیں رہیں گے, اگر کسی واقعا حقیقی عالم کی توہین ہوتی ہے اور واقعا رہبر کی یا کسی مرجع تخلیق کی توہین ہوتی ہے تو اس پر خاموش نہیں بیٹھنا ہے, اس پر رد عمل ظاہر کرنا ہے. چونکہ کوئی رد عمل نہیں ہوا تو 50-100 علماء کو بلا کر یہاں پر ایسوسی ایشن کی تائید میں جلسہ کر کے, نہیں ایسوسی ایشن کوئی بری تنظیم نہیں ہے, اس میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ صحیح ہو رہا ہے, یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی. پروردگار سے دعا ہے کہ پروردگار ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما, ہم سب کا خاتمہ ایمان پر بخیر فرما, جہاں جہاں مومنین و مومنات مسلمین و مسلمات رہتے ہیں سب کی جان مال عزت آبرو و ایمان کی حفاظت فرما, پرچم اسلام کو سربلند فرما, پرچم کفر و نفاق کو سرنگوں فرما. پروردگارہ سید مقاومت سید حسن نصر اللہ, رہبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ خامنئی, مرجع علی قدر جہان تشیع حضرت آیت اللہ سیستانی کو اپنی حفظ و امان میں فرما. دشمنان اسلام بالخصوص امریکہ, اسرائیل, داعش, القاعدہ, طالبان, لشکر جنگوی, آل سعود, ان تمام ظالموں اور دہشت گردوں کو نیست و نابود فرما. مومنین عراق, مومنین شام, مومنین یمن, مومنین نائجیریا, مومنین بحرین, مومنین حجاز, مومنین افغانستان و پاکستان و مسلمین برما کو ظالموں کے شر سے نجات عطا فرما. حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما, ہمیں حضرت کے ناصروں میں شمار فرما. آپ حضرات سے معروضہ ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد کی تلاوت فرما کر اس مسجد کے بانی حضرت میر محمد مومن صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ اور اس مسجد کے سابقہ متولی سید حسن صاحب مرحوم کی روح کو اسال فرمائیں.